الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وقال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا محترم بزرگوں دوستو عزیزوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا وہ گھرانے کے جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا بھیجا ہوا پیغمبر مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نو انسانی پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا ہے بلا شبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اور ایک سچا دین دے کر بھیجا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کا پرچار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کے اندر اس دین کو تمام ادیان پر پورے نظام زندگی پر غالب فرمایا. اسلام تو اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی نو انسانی کو عطا کر دیا گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی اس روشنی میں گریجولی اضافہ ہوتا چلا گیا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ روشنی کا اصل فنکشن راستہ دکھانا ہے. اگر یہاں بالکل اندھیرا چھا جائے تو ہم ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے, ان پلر سے ٹکرائیں گے اور ان ریلنگز کے ساتھ ہماری ٹکریں لگیں گی, لیکن جو ہی روشنی ہوگی تو ہم اپنا راستہ دیکھ سکیں گے اور ہم ایک دوسرے سے ٹکرانے سے بچ جائیں گے. یہ روشنی دن بدن انٹینس ہوتی چلی گئی اور اس کی میگنیٹیوڈ میں اضافہ ہوتا چلا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے تین پیغمبر جن کا قرآن مجید میں بار بار تذکرہ ہے, جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ ان میں صرف عقیدے کی تعلیم تھی, اور پھر حضرت لوط علیہ السلام سے معاشرتی برائیوں پر تنقید اور نہی عن المنکر کا آغاز ہوا. یعنی شرک سے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی روکا تھا لیکن ان کی ساری گفتگو اور ان کے سارے واعظ میں معاشرتی برائیوں کو ہرگز ٹچ نہیں کیا گیا تھا, لیکن حضرت لوط علیہ السلام سے ان کا آغاز ہوا اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت میں ایک اور ڈائمنشن کا اضافہ ہوا اور مالی لین دین کو بھی فوکس کیا گیا اور وحی کی روشنی نے ان پر بھی روشنی ڈالی کہ یہ حرام ہے, یہ غلط ہے, ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا اولاً, اور انہوں نے براہ راست پہلی ہی ملاقات میں فرعون کو اپنا تعارف کروا کر کہ میں اور میرا بھائی ہارون تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, اور صاف صاف الفاظ میں اسے کہا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ آزاد کر کے بھیج دو. ان سب قوموں کا جو انجام ہوا اسے آپ جانتے ہیں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بھیجے, حضرت موسیٰ کے اوپر نازل کی ہوئی تورات میں جو تحریفیں ہوئی تھیں اور شریعت پر عمل کرنے میں جو چور دروازے لوگوں نے نکالے تھے ان کو بند کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ کو جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں عطا فرمائی اس میں تمام عقائد کا بھی احاطہ کیا گیا، انسان کی انفرادی زندگی اور اس کے اندر جو جھول ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اس پر شیطان کے جو اثرات ہیں ان کو بھی پوری طرح سے شامل کیا گیا، انکلوڈ کیا گیا، اور اس سے آگے بڑھ کر ایک آئیڈی نظام دیا گھر کی زندگی کیسے گزارنی ہے اور کیسے اس کو اچھی طریقے سے گزارنا ہے، اور پھر اگر گھر کی زندگی میں کہیں کوئی دراڑ آ جائے، کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے، اور اگر وہ رکھنا بند نہ کیا جا سکے اور طلاق تک نوبت آ جائے تو پھر طلاق کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ایشوز کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، بال بچے ہیں، بچے کس کے ہیں یہ واضح کر دیا، پھر بچوں کو دودھ پلانے کا معاملہ ہے اس پر بڑی طویل ہدایات دے دی، اور یہ بڑی اہم ہدایات ہیں۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں اگرچہ جو ایکٹیوسٹ مسلمان ہیں وہ اسلام کے سیاسی نظام کو ایڈریس کر رہے ہیں، اس پر آپ کو مواعظ ملتے ہیں، اس پر آپ کو تقاریر ملتی ہیں، اس پر آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا پر بہت سی معلومات ملتی ہیں، اور بالعموم جو پکڑ دکڑ بھی ہے مسلمانوں کی وہ اسی کے حوالے سے ہے، یعنی جو بھی اسلام کے سیاسی تصور کو مانتا ہے وہ فنڈامنٹلسٹ شمار ہوتا ہے، اور وہ گویا حکومت اور جو بین الاقوامی بڑے ہیں ان کی نظروں میں آتا ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اس پر نظر رکھتی ہیں، لیکن اسلام کی سماجی تعلیمات جو اتنی اہم ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل جو ہے وہ انہی کی ہے، یعنی اجتماعی زندگی میں جو پہلا یونٹ ہے وہ خاندان ہے، اور دوسرا معاشرہ ہے، ایک محلہ ہے، ایک کمیونٹی ہے، اور پھر اس سے اوپر ریاست ہے، اس کے مسائل۔ ان تینوں میں سے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل جو ہے وہ اسلام کے آئلی نظام کی ہے، گھر کیسا ہونا چاہیے، گھر کے مسائل۔ سب سے پہلی بات تو اسلام کے سماجی نظام میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس کا سب سے بنیادی اصول کیا ہے، اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ حجرات کی ایک آیت سنائی ہے ابتدا میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور پھر ہم نے تمہیں قبیلے اور نسلیں بنایا، قومیں بنایا، لتعارفوا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ لیکن یہ نسلیں، یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ ذاتیں، یہ برادریاں، یہ تمہاری فضیلت کی بنیاد نہیں ہیں، تمہارا اوریجن سب کا ایک ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ ہم میں سے کوئی راجپوت ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی جاٹ ہے، کوئی گجر ہے، کوئی ڈوگر ہے، یہ خاندان کیسے وجود میں آئے؟ کہ کچھ لوگوں نے ایک خاص بڑے کو پکڑ کر اور کہا کہ اس کی اولاد جو ہے یہ ہم سپیریئر ہیں، دوسرے نے کسی اور بڑے کو پکڑا اور کہا کہ ہم اس کی اولاد جو ہیں وہ سپیریئر ہیں، اعلیٰ تر ہیں، برتر ہیں، کسی تیسرے نے کسی تیسرے بڑے کو پکڑا اور اس کو اپنا بڑا قرار دے کر کہا کہ ہم سب جو اس کی اولاد ہیں یہ ہم باقیوں سے برتر ہیں۔ قرآن مجید توجہ دلاتا ہے کہ ذرا اور پیچھے جاؤ، تم سب کی ماں بھی ایک تھی، یعنی حضرت حوا سلام علیہا، اور تم سب کا باپ بھی ایک ہی تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ تو جب ہم ان تک پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں، یعنی اگر ذات پات کی کوئی اہمیت ہے تو ہم سب کی ذات ایک ہے، ہم سب آدمی ہیں، یعنی حضرت آدم کی اولاد ہیں، تو ہم میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے۔ اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے تاریخی خطبے میں، یعنی آخری کنکلوڈنگ بات اس میں کہہ دی کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل، ولا لعحمر علی اسود، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، ولا لعصفد علی احمر، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوى، ہاں اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا کون ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. یہاں بھی یہی فرمایا سورہ حجرات میں، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الا بالتقوى، ہاں تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے، کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو، وہ آدم و من تراب، اور آدم مٹی سے بنے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. تو نو انسانی میں تمام انسان، تمام ذاتیں، تمام قبیلے، تمام قومیں، تمام نسلیں برابر ہیں، اس لیے کہ ان سب کا باپ بھی ایک ہے اور ان سب کی ماں بھی ایک ہے، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر اور زبان کی بنیاد پر کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. رہا تقوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حرف آخر کہہ دیا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، اپنے سینے مبارک کے بائیں جانب آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی تو یہاں ہوتا ہے، تقوی تو یہاں ہوتا ہے، تقوی تو یہاں ہوتا ہے. یعنی میں اللہ سے کتنا ڈرتا ہوں اس کا اندازہ آپ میری تقریر سے نہیں لگا سکتے. میرے دل میں خوف خدا کتنا ہے آپ نہیں جان سکتے، اور آپ کے دل میں خوف خدا کتنا ہے وہ میں نہیں جان سکتا، اور نہ ہی آپ ایک دوسرے کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے. ہم لوگ عام طور پر ظاہری جو چال ڈھال ہوتی ہے، شکل و شبہات ہوتی ہے، اسے ہم تقوی سے معمول کر دیتے ہیں، تقوی پر معمول کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اس کی نفی فرمائی ہے، اور یہاں بھی فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو جاننے والا خبردار ہے. اس کے بعد کیا ہے، سارے انسان ایک بڑی برادری میں ہیں، اب آئے چھوٹے خاندان کے اندر. اس کی دو ڈائمینشنز ہیں خاندان کی، ایک اوپر نیچے، باپ دادا پردادا، اور نیچے بیٹا پوتا اور پڑپوتا. یہ کیا ہے، یہ ایک سمت ہے خاندان کی، اور دوسرا کیا ہے، افقی سمت ہے. اس میں یعنی ایک ہی ماں باپ کے اولاد بھی ہیں، وہ کیا ہیں، بہن بھائی ہیں، یعنی وہ افقی سمت میں رشتے ہیں کہ جو آگے چلتے چلے جاتے ہیں. اور پھر اس میں جا کر بھائی، پھر اس کے بھتیجے، اس کے بچے جو بھتیجے ہیں، اور بہن، اس کے بچے جو ہیں وہ بھانجے ہیں، وہ بھی ایک رشتہ ہے. لیکن ایک تیسری ڈائمنشن ہے رشتے کی، ہے وہ بھی افقی سمت میں، لیکن وہ اس رخ پر نہیں ہے، وہ یوں سمجھیے کہ وہ اس رخ پر ہے. اور وہ رشتہ کیا ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اور یہ رشتہ جو ہے وہ ہے تو رشتہ ہی، لیکن یہ دوسرے رشتوں کے مقابلے میں مختلف ہے. میں کس کا بیٹا ہوں، اس پر مجھے کوئی اختیار نہیں تھا، اور میرے بچے کون ہیں، اس پر بھی مجھے کوئی اختیار نہیں ہے. میرا بھائی کون ہے، میری بہن کون ہے، اس پر بھی مجھے کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا، جس کا چاہا بیٹا بنا دیا، جس کا چاہا باپ بنا دیا، جس کا چاہا بھائی بنا دیا، اور جس کی چاہے کسی عورت کو بہن بنا دیا یا بیٹی بنا دیا. اس میں انسان کو اختیار نہیں ہے. لیکن میاں بیوی کا رشتہ جو ہے، یہ اختیاری رشتہ ہے، اور بہت سے اعتبارات سے یہ باقی تمام رشتوں سے مختلف ہے. یعنی بنیاد کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، اور کوئی شخص جو ہے وہ کسی رشتے کو توڑنے کا اعلان کر دے، مسجد میں اعلان کرا دے، اخبار میں اشتہار دے دے، ٹی وی پر اشتہار دے دے، انٹرنیٹ پر دے دے، سوشل میڈیا پر دے دے، پھر بھی وہ بھائی بھائی رہتا ہے، بیٹا بیٹا ہی رہتا ہے. اس لیے کہ میں نے کسی کو بیٹا خود نہیں بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے میرا بیٹا بنایا تھا، اور میں الٹا لٹک پر بھی اس رشتے کو کاٹ نہیں سکتا، کہتا رہوں بے شک، لیکن وہ رشتہ برقرار رہتا ہے. اس کے مقابلے میں میاں بیوی کا رشتہ جو ہے، یہ قول سے بنتا ہے. یعنی جب ایک مرد اور ایک عورت دو گواہوں کی موجودگی میں ایک دوسرے کو شوہر اور بیوی کی حیثیت سے تسلیم کر لیتے ہیں، تو یہ رشتہ بند جاتا ہے. اور اس کے بعد جب شوہر اس بیوی کو اسی زبان کے ساتھ کہہ دیتا ہے میں نے طلاق دی، تو یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی ایک طرف آپ دیکھیں کہ یہ رشتہ جو ہے اتنا پکا ہوتا ہے کہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے بھائی چھوٹ جاتے ہیں، ماں باپ بھی چھوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ رشتہ جو ہے وہ نبھایا جاتا ہے، یہ اس کی پختگی کا عالم ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو یہ اتنا کچا ہے کہ زبان سے کہہ دیا جائے میں نے طلاق دی تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. کیوں؟ یعنی زبان سے کہنے سے، تحریر کرنے سے، اشتہار دینے سے، اعلان کرنے سے اللہ کے بنائے ہوئے رشتے نہیں ٹوٹ سکتے، لیکن یہ رشتہ جس زبان سے بنا تھا وہی زبان جو ہے اس رشتے کو کاٹ دیتی ہے، اس لیے یہ بہت نازک رشتہ ہے. پھر یہ کہ اس رشتے کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، ایک طرف میاں بیوی کے درمیان قرب اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ کسی اور رشتے میں نہیں رکھا، لیکن دوسری طرف اس رشتے کو نبھانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. یعنی بڑی آسانی سے ٹوٹ جانے والا رشتہ ہے، بہت عام رشتہ ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بلا شبہ، اس پہ کون انکار کر سکتا ہے، لیکن اس رشتے کو نبھانا کوئی آسان کام نہیں. پھر جب اس رشتے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ صرف دو کے درمیان بگاڑ نہیں رہتا، بچوں کی وجہ سے وہ ایک بڑا سرکل بن جاتا ہے کہ جس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جیسے حضرت خولہ بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ تھی، ان کو ان کے شوہر نے ماں کہہ دیا. یہ زہار کا ایک قانون ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دے تو عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ طلاق واقع ہو جاتی تھی. پھر تو ایک صحابی نے اسی طرح اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، تو وہ جو صحابیہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور شکایت کی کہ میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ بس پھر ختم ہو گیا رشتہ، یہ کوئی مذاق تھوڑا ہے. ماں ایک عزت کا مقام ہے اور بیوی جو ہے وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، حرام اور حلال کے درمیان جو مکسچر ہے اس سے جو بھی معمول تھا عربوں کے ہاں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معمول فرمایا. پھر اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احتجاج کیا کہ اللہ کے رسول، چلیے میں تو بیوی تھی، بچوں کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ میرے پاس رہتے ہیں تو بھوکے مر جائیں گے، اور اگر وہ باپ کے پاس چلے جائیں گے تو ماں کی شفقت سے محروم ہو جائیں گے. تو آپ نے بار بار معذرت کی کہ بھائی اب جاؤ، یہ رشتہ جو ہے یہ زبان سے بنتا ہے اور زبان ہی سے ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس کے بار بار اصرار پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ المجادلہ کی آیات نازل ہوئیں اور وہاں یہ فرما دیا گیا کہ ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی سزا تو ہے، لیکن بہرحال تمہاری مائیں وہی ہیں جن نے تمہیں جنا ہے، اور باقی جس کو بھی تم ماں کہہ دو وہ ماں بنتی نہیں ہے. البتہ چونکہ یعنی ماں کے مقدس رشتے اور بیوی کے رشتے کو آپس میں ملایا گیا ہے، اس کی سزا ہے کہ 60 مسلسل روزے رکھے جائیں، یعنی 50 کے بعد بھی اگر کوئی ناغا ہو گیا تو پھر نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا ایک غلام کو آزاد کیا جائے، تب تو یہ دوبارہ رشتہ جو ہے یہ قائم ہو جائے گا، ورنہ پھر طلاق واقع ہو جائے گی. تو یہ اس رشتے کی نزاکت ہے. اور چونکہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رشتے کو نبھانے کے بھی طریقے بتائے ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو آئیڈینٹیکل وجود نہیں بنائے. آپ میں سے جس نے بھی تھوڑی سی بایولوجی پڑھی ہے اسے پتا ہے کہ ہمارا جسم سیل سے بنتا ہے، اور ہر سیل میں پروٹوپلازم ہوتا ہے، سیل وال ہوتی ہے، اور نیوکلیس ہوتا ہے، اور نیوکلیس کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں. کروموسومز کو اگر میں آج کی زبان میں بیان کروں تو یہ کیا ہے، یہ کسی بھی لیونگ بینگ کا، زندہ جسم کا سافٹ ویئر ہے. ہوتا نا جیسے کمپیوٹر میں ایک ہارڈ ویئر ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہے کہ جو نظر نہیں آتا لیکن اصل وہی ہوتا ہے. آپ کا لیپ ٹاپ ہو یا ڈیسک ٹاپ ہو یا آپ کا اینڈرائڈ فون ہو یا نوٹ بک ہو، یہ سب کیا ہیں، یہ ہارڈ ویئرز ہیں. ان کا فنکشن کس کے مطابق ہوگا؟ سافٹ ویئر کے مطابق ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہر سیل میں ایک ایک سیل کا فرق رکھا ہے مرد اور عورت کے درمیان. عورت کے تمام سیل جو ہیں وہ ایکس ایکس ہوتے ہیں، ان میں کروموسومز، اور مرد کے ہر سیل میں ایک وائی کروموسوم ہوتا ہے، اور کل کروموسوم ہر سیل میں انسان کے 46 ہوتے ہیں. تو 46 میں سے 45 کروموسوم جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں، ایک جیسے ہیں، اور ایک کروموسوم مختلف ہے. تو مرد اور عورت کا سیل 1/46 فرق کے ساتھ موجود ہے، ہر سیل کے اندر یہ فرق موجود ہے. 45 سیم ہے اور 46واں سیل مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے مختلف. لیکن انسان کے جسم میں سیلز کتنے ہیں، کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ملین نہیں، 28 ٹریلین سیلز ہیں، بلینز بھی نہیں، 28 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں انسان کے جسم کے اندر. اور جب آپ حساب لگائیں گے یعنی 1.46 trillion 28 trillion, آپ حساب لگائیں تو پھر فرق کتنا بڑا ہو جائے. اگر یہ فرق ہمیں ملحوظ رکھیں مرد اور عورت کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے, تو اس میں انسان کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کو اپنے جیسا نہ سمجھے اور مرد جو ہے وہ عورت کو اپنے جیسا نہ سمجھے. اگر عورت ہر مرد کو اپنے اوپر قیاس کرے گی اور اپنے جذبات کے آئینے میں اس کو دیکھے گی تو اسے قدم قدم پر پریشانی ہوگی, اور مرد جو ہے اگر اپنے جذبات کی روشنی میں عورت کو اسیس کرے گا, اپنے جیسا سمجھے گا, تو پھر اسے بھی قدم قدم پر پریشانی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر, عید الفطر تھی یا عید الاضحیٰ تھی, صحابی کو یہ یاد نہیں ہے, آپ نماز پڑھا کے جا رہے تھے اور آپ کا گزر ہوا عورتوں کے انکلوجر سے. عید کی نماز باہر پڑھی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اور خواتین کو بھی دعوت دی جاتی تھی کہ وہ اگر نماز نہ بھی پڑھ سکتی ہوں تو کھلے میدان میں ہے, مسجد میں تو آنا نہیں, وہ آئیں اور دعا میں شریک ہوں. تو جب آپ کو عورتوں کے انکلوجر کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, یا معاشر النساء, اے عورتوں, تصدقنا تصدقنا, صدقہ دیا کرو صدقہ دیا کرو. عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا, ہاں سوری, آپ نے مزید فرمایا, اس لیے کہ میں تمہیں جہنم میں زیادہ جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول کیوں؟ تو آپ نے دو باتیں فرمائی, تکثرن اللانا و تکفرن العشیرہ, تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو. یعنی عورت جب کسی پر لان تان کرنے کے لیے زبان کھول لے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس بریک ہے ہی نہیں, شی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ, ناراض ہو گئی کسی سے بگڑ بیٹھی تو بس کچھ بھی کہہ سکتی ہے. مردوں کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. مجھے میں نے عرض کیا نا کہ دونوں آئیڈینٹیکل نہیں ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس تعریف پر ہمیں ہمیشہ عورت کو پرکھنا چاہیے, تو انشاءاللہ بہت سی ہماری شکایتیں خود ہی دور ہو جائیں گی, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور دوسرا فرمایا, تکفرن العشیرہ, تم شوہروں کی ناشکریاں ہو. یعنی نو میٹر وٹ یو ڈو فار ہر, لیکن آپ کو ذہناً تیار رہنا چاہیے کہ وہ ایک منٹ میں آپ کی ناشکری آخری انتہا تک پہنچا دے کہ میں تمہارے گھر میں 30 سال میں کوئی سکھ نہیں دیکھا, یہ میں ہی ہوں کچھ جب بیٹھی ہوئی یہاں پر. اس کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا چاہیے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے سوا کوئی نہیں دیکھا کہ جو سیاڑے بیاڑے مردوں کے اوپر غالب آ جائے. عورتوں سے کہا, عورتوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس لیے کہ تم دین اور عقل میں ناقص ہو. وہ عورتیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ بڑی یعنی بحث کرنے کی ماہر تھیں, پھر پوچھا انہوں نے کہ اللہ کے رسول یہ کیسے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم دیکھتی نہیں ہو کہ اپنے ایام میں تم نماز نہیں پڑھ سکتی اور تمہیں روزہ قضا کرنا پڑتا, ویرز مرد جو ہے وہ مرتا مر جائے اس کو نماز معاف نہیں ہے. یہ سارا جو ہم نے سنے ہوئے مسائل کہ مرد اگر بیمار ہو تو تیمم کر لے, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے, لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے نماز پڑھ لے, لیکن نماز کی مد کو چھٹی نہیں ہے. لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ریگولرلی چھٹی دیتا ہے, وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اپنے ایام میں. اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ تمہاری عقل کا نقص, دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گواہی کو مرد کی گواہی کا نصف رکھا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ عورت کی عقل کا نقص ہے. لیکن یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ عقل کی حقیقت کو نہ سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے عقل کی جو حقیقت واضح کی ہے وہ کیا ہے کہ یہ انسان کی بنیادی دو فیکلٹیز میں سے ایک ہے. ہر زندہ انسان کچھ جذبات رکھتا ہے اور اس کے اندر ایک کنٹرول میکانزم ہے کہ جو جذبات کو کنٹرول کرتا ہے. مرد کے اندر بھی عقل بھی ہے, روکنے والی چیز, عقل کے معنی باندھنے والی چیز ہیں, وہ رسی جس سے عرب بدو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا اسے عقال کہتے تھے, اور اسی رسی کو وہ اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے اپنی پگڑی کے اوپر باندھ لیتا تھا. اب عرب کیڈلک پہ سوار ہوتا ہے, اونٹ پہ سوار نہیں ہوتا, لیکن آج بھی وہ ٹریڈیشن کے طور پر وہ عقال جو ہے اپنے رومال کے اوپر چڑھاتا ہے, اسے عقال ہی کہتے ہیں, باندھنے کی چیز. انسان کی حرکت جذبات کے تحت ہوتی ہے. وہ انسان جس میں جذبات نہ ہو وہ بڑا سلو ہوتا ہے, اور جذباتی آدمی وہ خواہ غلط ہی کرے لیکن جھٹ سے کام کر لیتا ہے, اس لیے کہ اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے. موومنٹ جذبے سے ہوتی ہے. عقل کا کام کیا ہے؟ روکنا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود نے عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام, ابھی عقل جو ہے وہ موو نہیں کرنے دیتی. تو اصل میں مرد اور عورت کا جو فرق ہے وہ جذبات اور کنٹرول میکانزم کے ریشو کا فرق ہے. دونوں کے اندر دونوں چیزیں ہیں. مرد کے اندر اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے پر ایک کنٹرول اللہ تعالیٰ نے نسبتاً زیادہ عطا کیا ہے عورت کے مقابلے میں. اور عورت چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک بہت اہم کام لینا تھا, وہ بچے کی پرورش تھا, لہٰذا اس کو جذباتی بنایا. کون سا باپ ہے جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا؟ لیکن باپ کا پیار نظر نہیں آتا. وہ دن صبح سے لے کر شام تک خواہ کسی چلا رہا ہو, خواہ قلم چلا رہا ہو, خواہ کوئی اور سرجری کر رہا ہو, کس کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے بال بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہ ان جذبات کے ایکسپریس کرنے میں کنٹرول رکھتا ہے. باپ ناراض ہو جائے بیٹے سے تو اس سے بول چال بند کر دیتا ہے. دو دن, چار دن, ہفتہ, مہینہ, سالوں آپ کے پاس ایسے بھی انسیڈنٹس ہوں گے موجود آپ کے ذہن میں کہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوا تو اس نے عمر بھر اس کو بلایا نہیں. یہ کیا ہے؟ اسے اپنے ایکسپریشن پر کنٹرول ہے. یہ مطلب نہیں کہ اس کو اپنے بیٹے سے پیار نہیں ہے. ماں ایسا نہیں کر سکتی. ماں ادھر بچے کو ڈانٹتی ہے, ساتھ ہی خود بھی رونا شروع کر دیتی ہے, گلے لگا لیتی ہے. ادھر بچے کو مارتی ہے اور پھر خود بھی رونے لگتی ہے اور بچے کو گلے لگا لیتی ہے. ہمیں اگر بچے پالنے پڑ جائے تو بچوں کو ہم بھی مار مار کے ویسے ہی ان کا حلیہ بگاڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے ماں بنائی ہے اس کام کے لیے کہ وہ بچے کی پرورش کرے. تو بہرحال اب چونکہ جذباتی بنایا ہے, اب یہ سارے وہ جذبات جو ہیں بنائے تو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے لیے ہیں, بچوں کو پالنے کے لیے, لیکن بچوں کے باپ کو بھی وہ جذبات جو ہیں وہ ایکسپیرینس کرنے پڑتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. قرآن مجید نے اس کو کیسے یعنی حکم دیا عمل میں لانے کا؟ سورہ تغابن کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے. ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت خوبصورت ہے لیکن اس موضوع کے اعتبار سے میں خوبصورت کہہ رہا ہوں کہ حکم دیا گیا مسلمانوں کو, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروا. اے ایمان والو, تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں. سب کے سب نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں میں خدیجہ بھی پیدا کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بھی قیامت تک آتی رہیں گی نیک خواتین بھی, لیکن بہرحال ایکسیپشنز ہوتی ہیں. لیکن ان جنرل تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں. فاحذروہم, تو یہ ایسے دشمن نہیں ہے جس سے لڑائی کی جائے. یہ وہ دشمن ہے کہ جس سے بس ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, تم ہوشیار رہو ان سے. اس کے بعد تین حکم دیے تقریباً ایک ہی مفہوم کے, یعنی اس پر زور دیا گیا کہ یہ کام بہت اہم ہے, کرنے کا ہے, کرتے رہو, لازمن کرو, ضرور کرو اگر گھر میں کوئی سکون اور چین دیکھنا چاہتے ہو. وہ تین کام کیا ہیں؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. دیکھیے جیسے محبت جو ہے یہ ایک جذبہ ہے, عشق خود ایک سیل ہے, سیل کو لیتا ہے تھام. اسی طرح غصہ بھی کیا ہے؟ ایک جذبہ ہے. جب انسان غصے میں آتا ہے تو عقل جو ہے اس کو کراس کر کے وہ غصے میں آتا ہے. تو ظاہر ہے غصہ کب آتا ہے؟ جب کوئی ناک گوار چیز اس کے سامنے آتی ہے جو اسے پسند نہیں ہے. بچے بہت سی ایسی حرکتیں کریں گے, کرتے ہیں جو پسند نہیں ہوتی, لیکن بہرحال انسان کو سمجھداری کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. اگر بچے کو آپ ہر بات پر ٹوکیں گے, ڈانٹیں گے, تو آپ ذہنی طور پہ تیار رہے کبھی وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے گا. بچہ ہے نا, وہ زیادہ جذباتی ہے. اسی طرح بیویاں, فرق یہ ہے کہ ہم بچے کے بارے میں ہی سمجھتے ہیں کہ بچہ ناسمجھ ہے, کم عقل ہے, جذباتی ہے, لہذا ہم اس کی حماقتوں کو انجوائے کرتے ہیں. گھر میں بچہ جو ہے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے تو ہم الٹا اس کو اس پر پیار کر رہے ہوتے ہیں. سارے گھر کے لوگ جو ہیں اس کی حکام حماقتوں کو دیکھ پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں, اب تو بلکہ ویڈیو بھی بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن عورت کے بارے میں ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ سیانی بیانی ہے, اور یہ ازمپشن جو ہے یہ مفروضہ ہمارا یہ ہے اصل میں گھر میں فساد کی جڑ. اس کا جذباتی ہونا جو ہے یہ فساد نہیں ہے, ہمارا یہ مفروضہ اصل میں فساد ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیانی بیانی ہے, سمجھدار ہے, یہ کیوں حماقت کی بات کر رہی ہے. اگر آپ یہ یاد نہیں رکھیں گے تو پھر جینوئنلی آپ کو غصہ آئے گا, اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کو یاد رہے گا تو ناقص العقل ہے. تو نہ صرف یہ کہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا بلکہ آپ کی ہنسی آ جائے گی, آپ اس کو انجوائے کریں گے. یوں ہی کوئی نان سینس بات سامنے آئے اس کی طرف سے تو دل ہی دل میں کہا کیجیے صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے سچی فرمایا تھا. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, کر کے دیکھیے اس تجربے کو, انشاءاللہ آپ کا غصہ جو ہے وہ جاتا رہے گا, اور وہ گھر کے اندر جو فساد کی کیفیت ہے وہ انشاءاللہ نہیں پیدا ہوگی, ایک امن و سکون کا ماحول ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا. خواتین کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز دی. نیک عورت کی تین نشانیاں بیان فرمائی. ایک حدیث میں آپ نے مخاطب کر کے کہا کسی صحابی سے کہ تمہاری بیوی کے نیک ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں اسمائل کر کے خوش کرے. دیکھیے, دو افراد جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, دو مرد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اچھی دوستی ہے ان کی, ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں لیکن ایک کی ڈیوٹی اس کمرے میں ہے, دوسرے کی اس کمرے میں, تو کوریڈور میں ان کی ملاقات ہوتی ہے, جب دونوں جلدی میں ہیں, کوئی کھڑے ہو کر اور کچھ نہیں کر سکتے تو منیمم کیا کریں گے, ایک دوسرے کو کراس کرتے ہوئے اسمائل کریں گے. عورت کے ناقص العقل ہونے کی سب سے بڑی دلیل, سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ بہت چیئر فلی ملے گی, ساری دنیا تعریف کرے گی بڑی خوش اخلاق عورت ہے اور بڑی اچھی ہے اور یہ ہے وہ ہے, سب سے ہنس کر بول رہی ہوگی سوائے اپنے شوہر کے اس کو کاٹنے پہ دوڑے گی. تو اگر عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک فرمان پر عمل کر لے, اور ہم اس آیت کا جو ابھی حکم میں آپ کو سناؤں گا اس پر عمل کر لیں, تو انشاءاللہ ہمارے گھر اسی دنیا میں جنت کا نقشہ پیش کریں گے. تو فرمایا سورہ تغابن میں, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. اے ایمان والو, تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں, ان سے ہوشیار رہو. وَإِن تَعْفُوا, اگر تم معاملے کو جانے دو گے, وَتَصْفَحُوا, اور چشم پوشی کرو گے, یو جسٹ ٹرن اے بلائنڈ آئی. فارسی میں چشم پوشی, انگریزی میں ٹو ٹرن اے بلائنڈ آئی, کیا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی غلطی دیکھی تو آپ نے اس کا نوٹس نہیں لیا, شو ایسے کیا کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں, آپ نے سنا ہی نہیں. وَتَغْفِرُوا, لفظی مطلب غین فارا کا مادہ ڈھانپنے کے لیے آتا ہے, لیکن محاورے میں یہ معاف کر دینا, ٹو فور گیو, وہ بھی وہی مفہوم ہے, تینوں ایک ہی مفہوم کی چیزیں ہیں. اگر تم عفو درگزر سے کام لو گے اور چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. یعنی بعض لوگ اپنے آپ کو پرفیکشنسٹ کہتے ہیں اور انہیں جب کام پرفیکٹ نہ ہو تو اس پر غصہ آ جاتا ہے. یاد رکھیے گا, ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت رسالت بھی ختم ہوئی تو ساتھ ہی معصومیت بھی اپنی انتہا کو پہنچ گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے. ہم سب خطاکار ہیں, ہم سب گناہگار ہیں, ہم سب میں خامیاں کمیاں اور کوتاہیاں ہیں, تو ہمیں اپنے سے چھوٹوں کے سامنے ان سے ڈیل کرتے ہوئے پرفیکشنسٹ نہیں ہو جانا چاہیے بلکہ ریئلسٹک ہونا چاہیے. میں بھی گناہگار ہوں, چلو اس سے بھی غلطی ہو گئی ہے, میں بھی خطاکار ہوں, چلو اس سے بھی خطا ہو گئی ہے, میرے اندر بھی بڑی کوتاہیاں ہیں, اس میں بھی کوئی کوتاہی ہے, تو پھر کیا ہے, پھر انسان وہ طرز عمل اختیار کرے گا کہ درگزر کرے, معاملے کو چلنے دے, بات بات پر نہ ٹوکے, چشم پوشی کرے اور اپنے سے چھوٹوں سے معاف کرے. اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان. تو ہم جب اپنے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, ربا میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم ڈھایا ہے, لا یغفر الذنوب الا انت, تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے, فاغفر لی مغفرتا من عندک, اپنی خاص مہربانی سے مجھے مغفرت عطا فرما, بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے. تو ہمیں اپنے چھوٹوں کے لیے بھی معاف کرنے کی عادت اپنے آپ کو ڈالنی چاہیے, یہ ان پر کوئی احسان نہیں ہے, یہ ان کا حق ہے. تو آئلی زندگی کے اندر تو آپ کا معاملہ چل ہی نہیں سکتا, آپ کسی کمرشل ادارے میں ہیں اور سب لوگ جو ہیں وہ آپ کے چیک سے تنخواہ لیتے ہیں تو وہ مجبوراً آپ کی کڑوی کسہلی بھی سن لیں گے, لیکن کسی والنٹیئر آرگنائزیشن میں یا گھر کے اندر ایک حد سے زیادہ آپ کی کڑوی کسہلی جو ہے وہ نہیں سنی جائے گی. گھر میں فساد ہوگا, گھر میدان جنگ بن جائے گا, اور گھر میں انسان آتا ہے سکون کے لیے, پھر وہاں آپ کو سکون نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ہدایات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.